दूसरा प्रश्न।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन व बाद। आपके सामने जो जामिउल उलूम वल अहकाम हदीस की किताब का दर्स चल रहा है और हमने आपसे ये बात कही थी कि इसमें सिर्फ वही अहादीस जिक्र की गई हैं जिनका ताल्लुक, जो बड़ी जामे मानी जाती हैं और जिनका ताल्लुक दीन से बड़ा बहुत जामियत के साथ उसका ताल्लुक होता है, तो उसी में से एक हदीस बयान की, हदीस जिब्राइल भी, और हम चाह रहे हैं कि हदीस जिब्राइल की पूरी शरह आपके सामने आ जाए। जिस हदीस जिब्राइल को कहा गया है कि इसको उम्मुस सुन्ना कहना चाहिए, यानी जो भी सुन्नत के मसाइल थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भी अहादीस हैं, अगर उनका निचोड़ देखना है, दीन का निचोड़ देखना है, तो हदीस जिब्राइल में देखिए। तो हदीस जिब्राइल में तकरीबन दीन की अहम जो बातें हैं वो बातें आ गई हैं, इसीलिए हम आपके सामने हदीस जिब्राइल की शरह बड़ी तफसील से, जो खास तरीके से जो उसमें ईमानियत का बाब है, जो ईमान के छह अरकान हैं, उसकी तफसीलत आपके सामने बयान कर रहे थे। और उन तफसीलत में ये बात आपके सामने आई अब तक कि ईमान बिल्लाह क्या है, ईमान बिल मलाइका क्या है, ईमान बिल कुतुब क्या है, ईमान बिल रसूल क्या है, या ईमान बिल रसूल क्या है, और इसके बाद अब हमारे सामने ईमान बिल यौमिल आखिर की बहस चल रही है। ईमान बिल यौमिल आखिर में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में शुरुआत की गई। जब से ही बंदे का इंतकाल होता है उसी वक्त से ये चीज शुरू हो जाती है, और उसके बाद जब क़यामत कायम होगी तो क़यामत कायम होने के बाद के जो भी हालात हैं वो सारे के सारे यौम आखिर में आते हैं। तो मौत के फौरी बाद जो बरज़ख़ की जिंदगी है, जो अजाब कब्र या नईम कब्र जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने हमने बयान किए। अजाब कब्र के ताल्लुक से जो बातें हमने आपको पेश की थी, जिसका ताल्लुक अकायद से है, वो पेश कर दी थी मैंने, और जिसके बारे में बाज़ जो है मुक्तदिया ने बिदअतियों ने इनकार किया है और या बाज़ अक्ल परस्त लोगों ने इनकार किया है, उसकी तफसीलात हमने आपके सामने पेश की, और अकायद में आम तरीके से यही बातें पेश की जाती हैं। बकिया कब्र के अजाब के असबाब क्या हैं, किन किन असबाब की बिना पर कब्र में अजाब होगा, या कौन से ऐसे अमल हैं जिनसे आदमी कब्र के अजाब से बच सकता है, तो ये मौजूदात जुमे के खुतबे या तकरीरों के हुआ करते हैं, अकायद की किताबों में ज्यादा, चूंकि उसमें लोगों के इख्तलाफात नहीं होते या कोई गुमराह फिरका उसमें इस तरह का नहीं आया जो इनकार किया हो, जिसकी वजह से उसको ताकीद रद्द पेश करने की जरूरत पेश आती हो, तो इसमें वो बातें आपके सामने नहीं पेश की जाती हैं। यानी जो अकायद की बहसें आती हैं उसमें ये चीजें जो है नहीं पेश की जाती हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आदमी आम तकरीरों या खुतबों वगैरह में सुन लेता है। यहाँ ज्यादा दुरुस्त में वही मसाइल पेश की जाती हैं, उन पर जोर दिया जाता है जो आम तकरीरों और खुतबों में आदमी नहीं सुनता है, उसके बारे में खास तरीके से यहाँ पर पेश किया जाता है। हमने इससे पहले वाले दर्स में आपके सामने क़यामत के ताल्लुक से बात शुरू की थी और ये कहा था कि क़यामत की जो अलामतें हैं, चूंकि हदीस जिब्राइल में वो भी मौजूद हैं, वो आगे चल करके सवाल बाकायदा आएगा, तो उस मौके पर वो बात आएगी, लेकिन क़यामत जब कायम होगी तो उसके बाद के हालात क्या होंगे, जो उसका ताल्लुक गैब से है और जिसके ताल्लुक से बहुत सारी गलत फहमियां भी लोगों के यहाँ रही, खास तरीके से मोतजिला जो एक बड़ा फिरका गुजरा हुआ इस्लामी तारीख में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनकार किया या उसकी गलत तरीके से उसको पेश किया, उसकी तावीलें की, तो वो चीज़ें खास तरीके से यहाँ आपके सामने आएंगी और तफसील के साथ रखी जाएंगी। तो क़यामत कायम हो जाने के बाद सिफारिश का, शफात का मसला मैंने आपके सामने पेश किया था कि जब सब लोग परेशान होंगे और अंबिया इकराम के पास जाएंगे, सब लोग अपने अपना दामन छोड़ा लेंगे कि नहीं मैं नहीं जा सकता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, और इसी को शफाअत उज़्मा कहा जाता है और उसी को मकाम महमूद कहा जाता है, और शफाअत करने का ये हक सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि तीन किस्म की ऐसी शफाअत का हक है जो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, उसके अलावा पांच किस्म की ऐसी शफाअत है जो दूसरे अंबिया भी करेंगे, इस उम्मत के नेक लोग भी करेंगे, वो अलग किस्म की शफाअत है, लेकिन ये शफाअत जिसको हम उर्दू में सिफारिश कहते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, اور آپ کو یہ حق اس دن دیا جائے گا. آپ سفارش کریں گے, سفارش کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آئے گا اور حساب کتاب کے لیے اس کے پہلے بندوں کے جو بھی اعمال ہیں پیش کیے جائیں گے, حساب کتاب بندوں کا لیا جائے گا. تو بندوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے اسی کی سفارش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے, اور یہ خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, کوئی بھی اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے, تنہا یہ حق آپ کو حاصل ہے. اسی ضمن میں شفاعت کی بحث آپ کے سامنے تھوڑی سی آ گئی تھی, ورنہ وہ موقع نہیں تھا اس کا, لیکن چونکہ ترتیب تھی تو اس میں تھوڑی سی بحث آ گئی تھی کہ سفارش کرنے کا حق اسی کو حاصل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے, اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی اسی کے تعلق سے وہ سفارش بھی کی جا سکتی ہے. جب سفارش کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے بعد کی جو بات ہے عقائد کے لحاظ سے وہ یہ کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا, وجاء ربك والملك صفا صفا, قرآن میں ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا, تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف باندھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آنا جسے عربی میں مجیئے رب کہتے ہیں, قرآن میں آیت ہے اس کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. آنا اس کا کیسے ہے, کیفیت کیا ہے, اس کے بارے میں پہلے سے جو بات آپ سنتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, یہاں بھی وہی بات رہے گی کہ یہ آنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, ہم مانتے ہیں اس کو, لیکن آنا کیسے ہوگا, ویسے ہی جیسے بندے آتے کہیں جاتے ہیں کہیں آتے ہیں ویسے ہے, یا اللہ تعالیٰ کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان کے لحاظ سے ہے, اس کی ذات کی جو شان ہے اس کے شایان شان اس کا یہ آنا ہوگا, اور بندوں سے اس کے آنے کی کوئی مشابہت نہیں ہوگی. یہ صحیح عقیدہ اگر اس چیز کو مان لیا جاتا ہے تو پھر یہ پریشانی نہیں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آئے گا تو عرش خالی ہو جائے گا, جو بھی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے آنے کا, جو انسانوں کے بارے میں آنا جانا یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے چلے گئے تو وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے, خالی ہو جاتی ہے, تو یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے آنا, وہ کیسے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں, ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے, ان کا حساب کتاب کرنے کے لیے. قرآن میں اس کے بارے میں بیان آیا ہوا ہے. جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے ہیں وہ یہاں پر تاویل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا, یعنی اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے یہ بات بولتے ہیں, لیکن چونکہ یہاں فرشتوں کے آنے کا تذکرہ خود موجود ہے ساتھ آیت میں ہے, جا وجا ربک والملک صفا صفا, تو فرشتوں کے آنے کا تذکرہ خود موجود ہے اس میں, اس لیے وہ بات یہاں نہیں کہہ سکتے. تو یہاں تعویل یہ کرتے ہیں کہ تمہارا رب آئے گا, مطلب ہے کہ رب کا حکم آئے گا, اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر کے آئیں گے. یہ تعویل کی جاتی ہے, اور اس تعویل کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے, بلکہ حق یہ ہے, عقیدے کے لحاظ سے حق بات یہ ہے کہ جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کریں, یعنی اللہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے آئیں گے. کیوں یہاں گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا؟ جی وہ احادیث اس میں جو ہے انہوں نے جو پیش کیا اس میں وہ دلیل کے طور پر کہ جو ہے یہاں پر وہ بات نہیں بنے گی, اس لیے کہ ایسی احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کا حساب لے گا تو اس میں ان کے گناہوں کا اعتراف اس طریقے سے بھی کرائے گا کہ کسی جس کو حدیث مناجات کہا جاتا ہے, حدیث یعنی بالکل جو ہے قریب کر کے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کے کان میں بالکل جو ہے کہے گا کہ تم نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، جاؤ میں نے دنیا میں پردہ کیا اور آج اسے معاف کرتا ہوں، جس کو حدیث مناجات کہا جاتا ہے، عربی ایک ہی لفظ میں اس کو حدیث مناجات کہتے ہیں. آگے بات آئے گی اس کے تعلق سے بھی، وہ بھی ہے اس بحث میں، عقیدے کی اس بحث میں. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، حکم نہیں آئے گا، یہ تو احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، وہ اصلا ان احادیث کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس لیے ان احادیث کے ذریعے سے آپ ان کے اوپر رد بھی، وہ کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو. یعنی جو اس کے قائل ہیں وہ اس کے بھی قائل ہیں. پہلے آئیے نا بحث آپ کی خبر واحد کے تعلق سے. تو ان کے اوپر رد کرنے کے لیے قرآن کی اسی آیت سے آپ کیسے دلیل لے سکتے ہیں، وجاء ربك والملك صفا صفا، میں نے آپ سے کہا یہاں اس تاویل کی گنجائش نہیں نکلتی ہے. اگر عربی زبان کے جو بھی وہ ہیں طریق، جو اس کا طریقہ ہے استعمال کا، اس کے لحاظ سے یہ گنجائش نہیں نکلتی ہے. کیونکہ جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اب سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے کون آیا؟ کون لے کے حکم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا. فرشتے لے کے آئیں گے؟ فرشتوں کا تذکرہ تو آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ پھر فرشتوں کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے آیت کے اندر. اللہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا یہ بات کہی جائے تو یہی آیت عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے یہ آیت اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب بھی آتا ہے کون لے کے آتے ہیں؟ فرشتے لے کے آتے ہیں. تو صرف اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ جا ربک، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، کون لے کر کے آئے؟ فرشتے لے کر کے آئے، بات ختم ہو جاتی. لیکن یہاں تو یہ کہا گیا کہ تمہارا وجا ربک والملک صفن صفا، کہ تمہارا رب آیا اور فرشتے، ایک فرشتے رہی، فرشتے پورا سب باندھے ہوئے، پورے فرشتے جو ہے سب کے ساتھ جو باندھے ہوئے فرشتے جو ہے سب بستہ ہو، وہ سب حاضر ہوئے. تو یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا آنا خود آنا ہے، حکم آنے کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. تو اگر عربی زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خود آیت کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئے گا بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، ان کا حساب کتاب لینے کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم آنے والی جو بات کہی جاتی ہے، جو گمراہ فرقوں کی طرف سے کی جاتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ کو اس سے پہلے جو میرے دروس میں شرح عقیدہ واسطیہ کے دروس میں حاضر ہو چکے ہوں گے وہ یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ میں اللہ تعالیٰ کے کا ہاتھ ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں، لیکن صرف وہ آیتیں پیش کی ہیں جن کی تعویل نہیں کی جا سکتی عربی زبان کے لحاظ. ورنہ عام طریقے سے یہی کہتے ہیں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ید سے مراد نعمت ہے، قوت ہے. سورہ ملک کہاں سے شروع کیجئے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تو اس میں ید کا لفظ آیا. ید کے معنی کہتے ہیں قدرت، قبضہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں. تو وہاں کرتے ہیں یہ معنی، کہیں نعمت کا معنی کرتے ہیں، ید کے معنی نعمت، احسان. یہ کوئی آیت نہیں پیش کیا انہوں نے دلیل کے طور پر، ایسی آیتیں پیش کی ہیں جس میں آپ ید کے معنی طاقت یا نعمت کے کر ہی نہیں سکتے. وہ خود دلیل ہے، یعنی احادیث سے اس سے دلیل لگے، خود وہ آیتیں دلیل بن جاتی ہیں، اور یہ سب سے بہترین رد مانا جاتا ہے گمراہ فرقوں پر. کیونکہ آپ کسی حدیث سے پیش کر کے کہیں گے نہیں یہ تو خبر واحد ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کو، یہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس میں وہ پیش کیا ہے، تو جس کو میرے دونوں ہاتھوں نے پیدا کیا، جب طاقت کے معنی میں ید استعمال کرتے ہیں نعمت کے معنی میں تو تسمیہ استعمال نہیں کرتے آتے. جب حقیقی ہاتھ ہوگا تبھی اس کو تسمیہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ آیتیں پیش کی انہوں نے دلیل کے طور پر, اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ اس ید سے مراد ید ہے جس کو الید الجارحہ عربی میں کہتے ہیں, یہ ہاتھ جو جسے ہم کہتے ہیں اردو میں, وہ یہ وہی ید مراد ہے وہاں پر, نعمت کے معنی میں نہیں ہے, طاقت کے معنی میں نہیں ہے وہ. تو ویسے یہ بھی آیت ذہن میں رکھیے کہ جاء ربک والملک صفا صفا, یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئے گا, اور جو یہ تاویل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا یہ تاویل غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب ہم یہ بات کی شفاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور آ کر کے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا, فیصلہ کرنے کے ٹائم میں ان کا حساب لیا جائے گا. تو اب یہ بحث ہماری شروع ہو رہی ہے عقیدے میں, حساب کی, بندوں کا حساب لیا جائے گا, بندے جو بھی دنیا میں کیے ہوئے ہیں ان کو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا ہے. حساب کتاب دینے کے تعلق سے جو بھی باتیں قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں اور جس طریقے کی سوچ لوگوں کی رہی ہے, بعض گمراہ فرقے اور عام طریقے سے ویسے یہ باتیں کفار مشرکین کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں کہ یہ اتنے لوگوں کا حساب اور اتنی ساری چیزوں کا حساب کیسے ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں, اور اس طرح کی سوچ کہاں سے آتی ہے؟ عام طریقے سے کفار مشرکین منکرین کی طرف سے, جو اس طرح کا جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے رہے ہیں ان کی طرف سے یہ سوچ, جو بہت زیادہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور اپنی عقل سے سوچنے کی وجہ سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ سال بھر کا حساب کتاب کرنے کے لیے ہی بہت پریشانی ہو جاتی ہے کسی ایک جگہ کی, اور اتنی ساری چیزوں کا حساب اور ایک ایک بات ایک ایک کام کا حساب, یہاں تک کہ جو باتیں دلوں کی ہوتی ہیں وہ بھی نوٹ کی ہوئی ہیں اور اس کا بھی جو ہے وہاں پہ وہ بھی نیکی کے طور پر اس کے طور پر وہاں پہ ذکر ہوں گے, ان ساری چیزوں کا حساب کتاب لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, تو اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ کبھی اس طرح کا سوچتے ہیں؟ وہ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. جب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے تو آپ بھی ہوتا ہے نہیں, بولیے جی, جب یہ سوچ آئے جائے تو قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لیجئے, وہ آیتیں ہیں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. قرآن میں دوسری جگہ پر أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. تو قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے ہوں. سریع الحساب مطلب کیا ہوا؟ بہت جلد حساب لینے والا. جو لوگ بھی انکار کرتے رہے یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اونچی اونچی صفات, اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اسرع الحاسبین ہے یا سریع الحساب ہے جیسا قرآن کے اندر آیا ہوا ہے, تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کی صفت کیا ہوگی اور حساب لینے کی یعنی کتنی جلدی حساب لے گا, اس کا ہم دنیا میں بیٹھ کر کے کوئی تصور نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ابھی دنیا میں جو نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں اس کے ذریعے سے باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں. وہ حساب کتاب جو پہلے لوگ بہت دیر میں کرتے تھے, آج مشینیں وہ حساب کتاب سیکنڈوں میں کر دیتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, یہ اللہ کی مخلوقات کی پیدا کی ہوئی یہ مشینیں ہیں, یہ بنائی ہوئی مشینیں ہیں, یہ پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی مشینیں ہیں یہ, جس میں اتنی تیزی کے ساتھ ابھی حساب کرنے کی صلاحیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ وہ سریع الحساب ہے, بہت تیز حساب کرنے والا ہے, اسرع الحاسبین ہے, سب سے تیز حساب کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ ایمان کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب کرے گا اور ساری مخلوقات کا, سارے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا, اور یہ حساب بھی بہت جلدی ہوگا. حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا, اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں, احادیث میں بہت زیادہ اس کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، اور ہم سب کو برابر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ تعالی ہمارا آسان حساب لینا. اللہ تعالی حساب ضرور لے گا، آئے گا اور حساب لے گا، اور بہت جلدی اس کا حساب ہوگا، بہت جلدی وہ حساب کتاب لے گا، لوگوں کا پورا حساب لے گا. یہ اپنی جگہ پر ہے. کیا حساب سے کوئی بچ جائے گا؟ اب دوسرا مسئلہ ہے. ہاں جی، کوئی بچ جائے گا؟ کوئی نہیں بچے گا. ہاں جی، بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، وہ بادشاہ رحیم نے، کہ وہ 70,000 کی جو گنتی بھی ہے وہ صرف زیادہ بتانے کے لیے، یعنی وہ اتنے ہی تعداد بول کے نہیں ہے، بلکہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. صرف صحابہ کرام کی تعداد ہی اچھی خاصی تھی، جانتے ہیں نا. یعنی اب آپ لوگوں کے مجھے ہر ایک کی خواہش ہے کہ نہیں ہم بھی رہے اس میں سے؟ ہر ایک کی خواہش ہے، اور یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سب کی سب اس میں رہیں، تو صحابہ کرام کی تعداد ہی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لوگ بغیر حساب کتاب کے. اور اس عربی زبان میں یہ گنتی زیادہ بولنے، زیادہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتی ہے. جب کوئی چیز بہت زیادہ کہنا ہوتا ہے تب بھی اس طرح کا کہتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے تھے کہ لاکھوں لوگ شریک ہوئے، کبھی ذاتی بتانے کے لیے اس طرح سے گنتیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، کسی چیز کو بہت زیادہ بولنے کے لیے. تو فی الحال ہمارا اصل وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے کوئی داخل ہوں گے، کسی کا کوئی ایسے بھی ہے جن کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. حساب کی دو قسمیں، حساب کی دو قسمیں جو اللہ تعالی حساب لے گا جو بندوں سے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو حساب عرض کہا جاتا ہے، حساب عرض عربی زبان میں اسے کہتے ہیں، حساب عرض. عرض کہتے ہیں پیش کرنے کو. یہ ہے ایک، اور ایک کو حساب مناقشہ کہتے ہیں، عربی کے دونوں لفظ. تو حساب جو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حساب عرض کہتے ہیں اور دوسرے کو حساب مناقشہ کہتے ہیں. حساب عرض اور حساب مناقشہ دو طرح کا حساب ہے. جہاں تک حساب عرض کی بات ہے تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ یہ پیشی کا حساب کہلاتا ہے. عربی زبان میں عرض کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنے کے، حساب ان کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ ہے، یعنی آپ کو میں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ویسے تو کوئی بھی چیزیں جو ہم مثالیں دیں تو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. کوئی چیز ہم نے آپ سے کہا تھا یہ کیجئے جو ہے آپ کر کے لے کر کے آئے، میرے سامنے اس کو پیش کر دیا. میں نے اس کو دیکھنے کے بعد کچھ بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اس کو حساب عرض کہتے ہیں، صرف پیش کر دیا بس. اسی کو آسان حساب کہا جاتا ہے، اور جس کا بھی حساب عرض ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا. اسی کو آسان حساب کہتے ہیں، جو آپ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. حسابا یسیرا کا معنی اردو میں ہوتا ہے آسان حساب. آسان حساب کس کا ہے؟ کہ صرف حساب پیش کر دیا گیا بس. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کے بارے میں، کسی بھی گناہ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ گناہ ایسے کیا. سوال و جواب نہیں ہوگا. اگر حساب میں سوال و جواب آ جائے تو اسی کو حساب مناقشہ کہتے ہیں. اکاؤنٹ کا کچھ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ پڑھے ہوں تو اس میں ہوتا ہے کہ کچھ سب حساب کتاب کر کے پیش کر دیا, کچھ پوچھا نہیں گیا کیا 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 نہیں کیا. کبھی ہوتا ہے یہاں اتنا کیوں لکھا یہاں اتنا کیوں لکھا, جب سوال جواب شروع ہو جائے تو پسینے آنے لگتے ہیں, ہوتا ہے نہیں تو پسینہ آنے لگتا ہے. ہاں جی, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ حساب کی دو قسمیں ہیں, ایک حساب عرض ہے اور ایک حساب مناقشہ ہے. حساب عرض ہی کو کہا گیا ہے کہ یہ آسان حساب ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کا آسان حساب لیا جائے گا. اس کا آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ صرف حساب اس کا پیش ہوگا اور اس سے کسی طرح کا سوال نہیں کیا جائے گا. یہ حساب عرض ہے اور یہ آسان حساب ہے جو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تھوڑا اس سے ہٹ کر کے ہے, وہ تو اس کو ذرا ہٹا کر کے دیکھیں گے. ہاں اس کو میں پہلے مکمل کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں اس کو حساب عرض کہتے ہیں. یہاں تک یہ حساب عرض کی بات ہوئی. ایک حدیث میں صحیح حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حوسب فقد عذب, قیامت کے دن جس سے بھی حساب لیا گیا اس کو ضرور عذاب ہوگا. قرآن میں یہ نہیں, حدیث میں یہ بیان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حوسب فقد عذب, جس سے بھی حساب کتاب لے لیا گیا اس کو ضرور عذاب ہوگا. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جانتے ہیں کہ جو ہے کافی ذہین بھی تھیں اور ان کو یاد بھی تھیں بہت ساری چیزیں, اور قرآن کی آیتیں بھی, دونوں نے قرآن کی آیت پڑھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کا نام عمل اس کو دائیں ہاتھ میں دے گا تو اس سے آسان حساب لے گا. تو ایک طرف تو آسان, اور پھر اس میں یہ کہ جنت میں داخل کرے گا. تو پوچھتی ہیں کہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسان حساب لے گا اور جنت میں داخل کرے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا ہو اس کو عذاب ہونا ہے. من حوسب فقد عذب, یہ الفاظ ہیں حدیث کے, جس کا حساب لیا گیا وہ جہنم میں جائے گا, یعنی اس کو عذاب ہونا ہے. یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ یہ آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ وہ صرف پیش ہونا. اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ جس سے حساب کتاب لیا گیا وہ کون سا حساب ہے؟ حساب مناقشہ ہے, یعنی جس سے سوال و جواب ہو گیا کہ ایسا کیوں کیا, یہ سمجھو کہ اس کو عذاب ہونا ہے. اس طریقے سے حساب کی یہ دو قسمیں کیا جو ہم پیش کر رہے ہیں, وہ اسی لحاظ سے یہ آیت اور حدیث جو سامنے ہمارے ہے اس کے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک حساب عرض ہے جس کو آسان حساب کہا جاتا ہے, اور دوسرا حساب مناقشہ ہے جس میں سوال و جواب ہوتا ہے, اور جس سے بھی سوال و جواب کر لیا گیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے عذاب ہو گیا. اس کے بعد سب سے پہلے یہ حساب امت محمد کا ہوگا. قیامت کے دن حساب کی شروعات جو کی جائے گی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس کی شروعات کی جائے گی. حالانکہ ہم لوگ دنیا میں آنے کے لحاظ سے لاشت ہیں, اور آخرت میں ہم لوگ پہلے ہیں, جب سے آخر میں آ رہے ہیں قیامت تک کے لیے جو ہے یہ امت ہے, تو سب سے پہلے حساب و کتاب کی لائن میں ہم سب سے آگے ہوں گے. سب سے پہلے ہمارا ہی حساب لیا جائے گا. دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ آپ نے لائن لگائی ہوگی, کبھی کبھی کیو میں کھڑے ہوں گے, کوشش کیا ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں. تو اس کے لحاظ سے آپ سوچیں تو سب سے پہلے حساب و کتاب اس امت کا ہوگا. حساب و کتاب سب سے پہلے ہمارا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس امت کے بہت سے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں داخل کرے گا. 70,000 کی بات جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آئی حدیث وہ آئی ہوئی ہے. اگر ہم اس سے یہ مان لیتے ہیں کہ اس کو میں 70,000 کی جو بات کہی گئی ہے وہ زیادہ بتانے کے لیے کہی گئی ہے. تو ایک کثیر تعداد اس امت میں ایسی ہوگی جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا, یعنی وہ اس حساب کتاب سے الگ ہوں گے. انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہے اور اس امت کے بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے, امتیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور بغیر حساب کے وہ کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. ہاں اس میں کوئی حساب نہیں, کوئی حساب نہیں, ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا, بس بالکل جو ہے وہ اس سے مستثنا, بالکل حساب کتاب سے وہ مستثنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا ہے کہ وہ اس سے بالکل ان کو ایسے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا. ہاں ایک تو یہ حساب کی دو قسمیں ہیں اور ایک ہے حساب نہ ہونے کی بات جو ہے, تو وہ حدیثوں میں حساب نہ ہونے کی بات آتی ہے. لیکن اس میں سے دو قسمیں, اگر کسی کا حساب صرف پیش ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے گا, اور کسی کے حساب میں مناقشہ ہو جاتا ہے, سوال و جواب ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس سے سوال و جواب ہو گیا اس کو عذاب ہونا ہے, یعنی اس کو کہاں جانا ہے, جہنم میں جانا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں وہاں سے عذاب پانے کے بعد, یا کہیے کہ جو ہے گناہوں سے پاک ہونے کے بعد پھر جنت میں آئے, اگر موحدین میں سے ہے, نہیں تو کفار مشرکین میں سے ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد چند مسائل ہیں اس سلسلے میں جو کبھی کبھی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور خالص علمی بحثیں ہیں یہ, اور قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس کو سمجھنے میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں پہ یہ کہا گیا, یہاں پر یہ کہا گیا. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک مسئلہ پیش کیا, قرآن میں ہے کہ آسان حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا, اور حدیث میں یہ ہے کہ جس کا بھی حساب کتاب لیا گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا, عذاب ہوگا. دو باتیں جو ہے تھیں, دونوں کی بات آپ کے سامنے آ گئی, ایک حساب حساب عرض ہے, ایک حساب حساب مناقشہ ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے, کوئی حساب جو ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں رہ جاتی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے حساب اس امت کا ہوگا, اور دوسری مخلوقات سے پہلے اللہ نے, دوسری امتوں سے پہلے اس امت کا جو ہے حساب کتاب لیا جائے گا. اس میں حساب کتاب کے تعلق سے ایک بات, بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے حساب قصاص کے بارے میں, خون کے بارے میں لیا جائے گا. سب سے پہلے بندوں کا حساب کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ خون کے بارے میں کیا جائے گا. اور سب سے پہلا خون آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان کا, بس سمجھ رہے ہیں نا آپ سوال. نماز کے بارے میں بھی ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب کس کے بارے میں لیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. تو یہ اس امت کے تعلق سے معاملہ ہے, تو وہ یہ باتیں انشاءاللہ اسی طریقے سے سوال کرنے اور نہ کرنے کے تعلق سے ایک بات ہے, قرآن کی کچھ آیتوں کے تعلق سے, تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں آپ کے سامنے وہ بات آئے گی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ اذان دینے کی تیاری میں ہے, تو ہم جو ہے اس بات کو یہ بات ذہن میں رکھیے, یہی بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہیں سے شروع کی جائے گی. آپ کا ہے کیا یہ؟ اچھا اسلامی فنی کا. ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر آئندہ آپ کے سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک.